سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 جولائی سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان محترم عبد الرزاق صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ التوبہ کی آیات 111 اور 112 کا مطالعہ کروایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ محترم عاکف سعید صاحب آج ایک سفر پر جانے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آج یہاں پر خطاب میں کروں، بہرحال حاضر ہو گیا ہوں اس کے لیے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، بڑی ہی جامع آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں ایک مومن کی پوری زندگی کا لائحہ عمل پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ کہیں تو اپنی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ اپنی پوری بات کا ایک خلاصہ نکال کر پیش کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مختلف اوقات میں حالات کی مناسبت سے نازل فرمایا ہے، اور اس میں چند مضامین ہیں کہ جن کو بار بار دہرایا گیا ہے، مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، مختلف اسلوبوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے مزاج بھی مختلف بنائے ہیں، مختلف انداز فکر ہے جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں، لہذا یہاں پر اسلوب بھی مختلف ہیں۔ کسی کو کسی اعتبار سے کوئی بات اپیل کرتی ہے، کسی کے ذہنی مناسبت کے اعتبار سے کوئی اور انداز اس کو اپیل کر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہیں پر تو بڑی ہی عقلی دلائل جس کو کہتے ہیں وہ پیش کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کہیں وہ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں پر وہ گزری ہوئی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے عبرت پذیری کے لیے ان کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے. تو مختلف پرائے بیان ہیں. یہاں پر قرآن مجید نے دو آیات کے اندر ایک مومن کی زندگی کا نقشہ کیا ہونا چاہیے. پورا قرآن مجید اسی بات سے بحث کرتا ہے کہ ایک مومن کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. اب اس کے لیے ساری تفاصیل بھی یہاں پر بیان ہیں, بیان کی گئی ہیں, اس کے معاشرتی معاملات کیسے ہونے چاہیے, بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے, اس کے معاشی معاملات کیسے ہونے چاہیے, اس کی اجتماعی زندگی کیسے ہونی چاہیے, اس کی انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اس سارے ہی معاملات میں اصولی رہنمائی ہے کہ جو قرآن حکیم ہمیں عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عملی نمونے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور کہیں بڑی جامعیت کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتا ہے. اس کی سب سے عمدہ مثال تو سورہ العصر ہے جو تیسویں پارے میں ہم سب کو یاد بھی ہے. چھوٹی سی سورت, تین آیات پر مشتمل سورت, لیکن یہ کہ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس سورت کے سوا اور کوئی بھی سورت یا پورا قرآن مجید میں اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی ایک سورت پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اتنی جامعیت ہے اس, یعنی قرآن مجید میں جتنے عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ, ان سب عنوانات کا تذکرہ اس ایک چھوٹی سی سورت کے اندر موجود ہے. اسی طرح کا مقام جو ہے اس سورہ توبہ کی یہ دو آیات ہیں. اس میں پہلی آیت میں تو ایک مومن کا اس کے خالق کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس کی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے ایک مومن شخص کی, اور دوسری آیت میں پھر وہ اللہ عمل ہے, وہ ایک ہی آیت ہے, اس میں پورے مومن کی زندگی کے شب و روز کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے, اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے زندگی میں, اس کا لاح عمل کیا ہونا چاہیے, اس کو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا. اس اعتبار سے اسلوب کا فرق ہے. وہاں پر سورہ العصر کے اندر منفی اسلوب اختیار کیا گیا ہے, ایک انذار کا رنگ اس پر غالب ہے. بلعصر ان الانسان لفی خسر, زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام نوع انسانی بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. یعنی ایک انذار ڈرایا جا رہا ہے کہ تمام نوع انسانی کا مقدر جو ہے بہت بڑا گھاٹا, بہت بڑا نقصان, بہت بڑا عذاب جو ہے وہ بننے والا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو چار شرطیں پوری کر دیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو یہ چار شرطیں پوری کر جائیں گے وہ اس بڑے خسارے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یہ اس کے اندر انذار کا پہلو ہے. لیکن اس کے برعکس یہ جو مقام ہے اس میں ترغیب اور تشویق کا رنگ غالب ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یا تو وہ اگر اسے کوئی خوف ہو تب وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے, ڈر ہو کسی کا, بڑے کا ڈر ہو تو انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے, یا پھر اسے کوئی کچھ ملنے کی امید ہو تو وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے, چاہے اس میں کتنی محنت کرنی پڑے, کتنی جدوجہد کرنی پڑے, لیکن خیال ہو کہ اس کے محنت کے نتیجے میں مجھے یہ پھل ملے گا, یہ اس کا اجر ملے گا, یہ اس کا حاصل مجھے نفع کی شکل میں کوئی چیز ہوگی, تو پھر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو یہاں پر وہ ترغیب اور تشویق کا رنگ جو ہے وہ آپ کو غالب نظر آئے گا. فرمایا گیا کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. مومن بندہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ایک ہے مسلم. قرآن مجید میں یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن. عام طور پر یہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں, مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک جگہ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جہاں پر اس کو پھر باقاعدہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے. یہ سورہ حجرات کا ایک مقام ہے, اس میں اس کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا. قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, یعنی ایمان کی کامل نفی کر دی گئی ہے. الفاظ بڑے اس میں تاکیدی انداز ہے, ولكن قولوا اسلمنا, لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. یعنی ہے ایک درجہ ہے اسلام کا اور دوسرا درجہ ہے ایمان کا. اب اس آیت کے اندر ایمان کی کامل نفی ہے, بڑے زوردار اسلوب میں نفی ہے. لم تؤمنو, ہرگز ایمان نہیں لائے, بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا, لیکن وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اپنی زندگی میں اختیار کر لو, جو حکم اللہ کا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ, جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو, اگر یہ کوشش تمہاری جاری رہے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے اعمال کو قبول کر لے گا. اصولی طور پر تو جب تک وہ ایمان دل میں داخل نہ ہو جائے, اعمال کی قبولیت بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ رعایت دے رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے, اس لیے اس آیت کے آخر میں وہ الفاظ بھی آ گئے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کی جائے گی, پورا اجر دیا جائے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. لیکن مومن کون ہے اس کو آگے پھر ڈیفائن کیا گیا. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا, بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر اس میں شک نہیں کرتے, اس میں شک میں نہیں پڑتے. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کے ساتھ بھی اپنے مالوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے. تو مومن کی تعریف ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے, ان مومنین کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. ایمان تو مسلم بھی رکھ رہا ہے, لیکن یہ کہ مومن کے ایمان کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کھب جاتا ہے, وہ پھر شک اور ریب اس کے اندر کچھ نہیں رہ جاتا, پختہ یقین جس کو کہتے ہیں. ثم لم يرتابوا, ایک تو ایمان دل کے اندر اتر جائے اور دوسرے پھر انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہو اپنی جان کے ساتھ بھی اپنے مال کے ساتھ, یہ دو شرطیں لازم ہیں, تو وہ مومن قرار پائے گا, یعنی اپنے دعوی ایمان میں وہ سچا قرار پائے گا. اولئک هم الصادقون. اس مومن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. وہی دونوں چیزیں, ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خرید لیے ہیں ان سے جنت کے بدلے میں. یعنی یہ کہ ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے لیکن یہ جنت انہیں دی جا رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان بھی اور اپنے مال بھی اپنی مرضی سے اللہ کے ڈسپوزل پر دے دیے ہیں, اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. وہ ان کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر رہے, اپنی جان بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا رہے, اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر رہے, بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان دونوں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, گویا کہ اللہ کی ڈسپوزل پر دے دیے ہیں کہ اے پروردگار یہ میرا مال ہے, یہ میری جان ہے, میں اس کو تیری مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. جو شخص یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, اس کے لیے جو ہے وہ جنت گویا کہ واجب ہو گئی. اب اس کے لیے جنت کا اللہ تعالی نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون, وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اس میں وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. یہ قتال جو ہے یہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل ہے. جہاد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے انسان کا اس بات سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرے, جہاد کرے, اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کرے. وہ جو کوشش کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلانے کی, جس میں کہ شیطان رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, اس کو روک رہا ہے, وہ شیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, یہ بھی جہاد ہے. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جہاں بھی اسے برائی نظر آ رہی ہے اس کو بھلائی میں تبدیل کرنے کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, یہ بھی جہاد ہے. اس میں وہ اپنی جان لگا رہا ہے, اس میں وقت لگا رہا ہے, اس میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے, یہ سب کچھ جہاد ہے. لیکن یہاں پر اس آخری منزل کا ذکر کر دیا کہ ایسا موقع بھی اگر آ گیا ہے کہ اپنی جان اللہ کے حوالے کرنا کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا, بلکہ میدان جنگ میں اپنی جان گنوانے کا رسک لے کر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے, اور وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتا بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے قتل ہو جانے کا رسک بھی موجود ہے, اس میں قتل ہوتا بھی ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے میدان جنگ کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اس کسوٹی پر وہ پورا اترے ہیں. صرف غزوہ احد ہی کا آپ ذکر کریں تو 70 صحابہ کرام جو ہیں ان کے جانیں جو ہیں اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ کام آئی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہاں پر اس آخری منزل کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ جہاد تو بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں آج بھی بہت سے جگہوں پر جہاد ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ کوئی جہاد جو ہے وہ کسی نسلی تعصب کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی جہاد جو ہے وہ وطن کی محبت میں کر رہا ہے, کوئی جہاد جو ہے وہ آزادی کے لیے کیا جا رہا ہے, ان میں سے کوئی جہاد بھی جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں پائے گا. جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس میں سوائے اللہ کے دین کی سربلندی کے کوئی اور چیز پیش نظر نہ ہو، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کیا جائے گا، جو قتال کیا جائے گا، وہ قتال فی سبیل اللہ کہلانے کا حقدار ہے. آگے فرمایا کہ وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا پختہ وعدہ. کون سا وعدہ؟ کہ اگر تم اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے حوالے کر دو گے، اللہ کی ڈسپوزل پر دے دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا، جس سے اعلی مقام کا کوئی اور تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ ہے ہی نہیں اس سے اعلی مقام کوئی اور، وہ جنت عطا فرمائے گا. اور یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، بہت پختہ وعدہ ہے. وعدن علیہ حقن، بڑا پختہ وعدہ ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے کتابوں کے اندر بھی کیا ہے. وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ تاکید انسان کو کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہتا ہے کہ تم یہاں اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال رہے ہو، مشقتیں اٹھا رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اپنی جان کا رسک لے رہے ہو، پتہ نہیں وہ جنت ہے کہ نہیں ہے، کس نے دیکھی ہے وہ جنت، تم یہاں اپنی جان گنوا دو، اپنی ساری عیش و آرام جو ہے اس کو تج دو، تو آگے پتہ نہیں کوئی اس کا اجر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ شیطان جو انسان کے اندر یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے. وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ وعدہ ہو رہا ہے. اور اس کا وعدے کا تذکرہ بھی مسلسل کیا جاتا رہا ہے پچھلی کتابوں میں بھی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے میں کئی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں. پورے خلوص کے ساتھ کوئی شخص اپنے وعدے کو پورا کرنا بھی چاہتا ہے، مثلا کسی نے کسی سے 50,000 روپے لیے اور پورے خلوص اور صحیح نیت کے ساتھ لیے کہ میں اس 50,000 کو اس کو 1 سال کے بعد واپس کر دوں گا، اس نے وہ کاروبار شروع کیا اس 50,000 سے، وہ 50,000 اس کے ڈوب گئے، نیت اس کی صحیح ہے، پورے اخلاص کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پیسے واپس کر دوں، لیکن یہ کہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے اس کو کہ وہ پیسے اس کے واپس کر سکے، اور رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اس کی جان ہی چلی جائے، کہاں سے وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر سکتا ہے؟ اس کی وہ مہلت عمر پوری ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیسے وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے گا؟ اس کے مقابلے میں اللہ وہ الحی اور القیوم ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو اگر جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان سب کو ایک ایک جنت عطا کرنا چاہے تو وہ جنت عطا کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، لہذا اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ من اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، خوشیاں مناؤ اس پر کہ اس سے بڑا سودا اور کوئی ہو نہیں سکتا. جس کو بھی اس سودا کرنے کی توفیق مل گئی، یہ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ واقعتاً میں نے اپنے آپ کو کسی لمحے شعوری طور پر اللہ کے حضور میں یہ سودے کے لیے پیش کیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پورے شعور کے ساتھ کوئی شخص اگر یہ کہہ سکے کہ اے پروردگار، میں اپنے مال کو بھی اپنی جان کو بھی تیری ڈسپوزل پر دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جہاں بھی تیرے دین کا کوئی تقاضا سامنے آئے گا میں حتی المقدور جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کے لیے نکال کر پیش کر دوں گا۔ مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اتفاق سے مال زیادہ تھا، کاروباری حضرات کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی مال ہوتا ہے کبھی بالکل ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کروں گا، نکلوں گا۔ انفاق کے ضمن میں چندے کی اپیل ہوئی تھی، غزوہ تبوک بہت بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تھا جسے موو کرنا تھا، اس کے لیے جتنے وسائل چاہیے تھے، بہت بڑی ضرورت تھی اس وقت مال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس اس وقت مال زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنے پورے مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ جو ہے وہ لا کر مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق بھی لے کر مال آ گئے، تو ان سے بھی پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا مال لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کی مثالیں ہیں کہ جو موجود ہیں، ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، کہ انہوں نے اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی خرچ کر دیا۔ بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی کام کے اندر جو ہے لگا دیا۔ تو واقعتاً اگر انسان یہ سودا کر سکے اللہ کے ساتھ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا میں ہم لوگ یہ دو ہی چیزیں انویسٹ کرتے ہیں، اپنی جان انویسٹ کرتے ہیں، کھپتے ہیں، مرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ خون پسینہ ایک کرتے ہیں، یہ جان لگا رہے ہیں، اور کچھ مال انویسٹ کرتا ہے کاروباری شخص جو ہے، کچھ پیسہ لگاتا ہے، تو اس سے پھر نفع حاصل ہوتا ہے۔ کتنا نفع حاصل کر لیتا ہے، کتنا بھی کر لے، کروڑوں اربوں روپے کما لے، بڑے بڑے فیکٹریاں بنا لے، اس سے جتنا بھی بڑا مالی اعتبار سے کوئی شخص بن سکتا ہے وہ تصور کر لیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اس سارے کا سارا عارضی ہے، وقتی ہے، جیسے اس کی جان ہنسلی سے نکلے گی وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آ سکا، جو کچھ اس نے محنت کی ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ سارے کا سارا اس دنیا ہی کے اندر آگے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، ساتھ ایک پیسہ بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ محنت اور یہ جد و جہد، یہ انویسٹمنٹ، یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو زیرو بنتا ہے جب انسان اس دنیا سے نکلتا ہے، لیکن اگر انسان نے واقعتاً اللہ کی ڈسپوزل پر دے دیا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ اس کو آخرت میں ملنے والا ہے جو دائمی ہے، اس کے نتیجے میں جو جنت ملنے والی ہے وہ دائمی ہے، اس کے اندر کوئی فنا کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو حاصل ہو جائیں، اس لیے فرمایا گیا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تو خوشیاں مناؤ اس سودے پر کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے. یہ بہت بڑا سودا ہے جس کی توفیق اگر کسی کو مل جائے تو واقعتاً اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ، مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کا کوئی اور تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں بری جنت میں داخل فرما لے کسی شخص کو. تو یہ تو بندے کی اللہ کے ساتھ جو تعلق کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے ہی دیا ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی جو کچھ ملتا ہے انسان کو، وہ دھوکہ ہے اس کو کہ میں اپنی قوت سے کماتا ہوں اور اپنی ذہانت سے اس کو میں کماتا ہوں، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آپ کو جوتیاں پٹخارتے ہوئے مل جائیں گے، بڑے بڑے ذہین لوگ، لیکن انگوٹھا چھاپنے والے جو ہیں جنہیں دستخط بھی نہیں کرنا آتا، ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو شمار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا. ایسے موجود ہیں، سب لوگوں کا مشاہدہ ہے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر انسان اسی کی یہ عطا کردہ چیزیں اس کو پیش کر دے تو یہ کوئی بہت بڑا وہ کمال نہیں کر رہا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس حوالے سے یہ پہلی آیت میں یہ تعلق کی نوعیت کے ایک مومن کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. اب یہ دوسری آیت ہے جس میں وہ پورا لاحہ عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی بہت اختصار کے ساتھ لینا پڑے گا، اب زیادہ وقت پہلی آیت پر ہی گزر گیا ہے، لیکن یہ کہ اس آیت میں بھی، اس ایک آیت میں بھی تین مرحلے ہیں، ایک انسانی زندگی کے تین پہلو ہیں، تین ڈائمنشنز ہیں کہہ لیجئے، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ایک انسان کی خالصتاً اپنی ذاتی زندگی ہے، ذاتی طرز عمل ہے، ذاتی سیرت اور کردار ہے، اس کا اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے چھ صفات ہیں کہ جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، کہ یہ مومن کی چھ ذاتی صفات ہونی چاہیے، اس کی ذات میں، اس کے کردار میں یہ چھ خصوصیات ہونی چاہیے. بس صرف اشارہ تا نہیں آگے بات کرنی ہوگی. پہلی خصوصیت التائبون، کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف. ایک رویہ یہ ہے کہ بس انسان گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں اس خالق کائنات کی مرضی کو توڑ رہا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف یہاں پر زندگی بسر کر رہا ہوں. اور ایک رویہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا صدور ہو جائے، تو فوراً انسان اللہ کی طرف پلٹے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. اور واقعتاً جو اس کی شرائط ہیں توبہ کی، اس کے ساتھ انسان پلٹے، اور اتنی تیزی سے پلٹنا چاہیے کہ جیسے سڑک پر چلتے ہوئے انسان کہیں کسی چھلکے سے پھسل جاتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے تو آگے توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، اگلے ہی لمحے انسان کو موت آ سکتی ہے، تو وہ گناہ تو اس کے ریکارڈ میں چلا جائے گا. تو اس لیے کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے التائبون. اب یہ مستقل موضوع ہے، اس پر گفتگو اگر ہو تو وہ بڑی طویل ہو سکتی ہے، لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں. العابدون، ایک مومن کی زندگی عبادت سے عبارت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کی بندگی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعتاً اللہ کا بندہ، جیسے وہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عباد الرحمن میں سے کوئی بندہ ہے کہ جو آ رہا، چال جو ہے یہ بتا دیتی، اور خصوصیات تو بعد میں ملاقات ہو گفتگو ہو اس سے اندازہ کرتا ہے، صرف چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ العابدون، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ عبادت کا تذکرہ بار بار یہاں ہوتا ہے، پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر انسان زندگی گزارے۔ الحامدون، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اور اس کا تعلق اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے۔ جتنی اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا شعور حاصل ہوگا کہ مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جو بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ عام طور پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہے، مجھے وہ آسائش حاصل نہیں ہے، رخ اس طرف رہتا ہے، شیطان اس طرف رکھتا ہے رخ۔ اگر انسان رخ کو ذرا دوسری طرف کر کے دیکھے کہ مجھے کیا کچھ حاصل ہے، اس پروردگار نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس پر اگر غور کرتا رہے تو پھر یہ شکر کا جذبہ ہے کہ جو فوارے کی طرح پھوٹتا ہے انسان کے اندر سے۔ غور کرے انسان کہ اشرف المخلوقات میں سے انسان کو بنایا گیا ہے، پھر اس کی ساری ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، اس کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے کتنا بڑا نظام ہے کہ جو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، وہ پورا نظام پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے، اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس میں سورج جیسا بڑا کرہ جو ہے وہ ایک خاص فرض ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ ہر چیز جو ہے یہ تو نظر آ رہی ہے نا، ایک ہڈن ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ السائحون، دنیاوی لذات سے کنارہ کش رہنے والے۔ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ تو اس دنیا میں عیش کرنے والی زندگی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانے میں تو عیاشی بدماشی نہیں ہوتی، اس میں تو انسان بس اپنا وقت پورا کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں کس وقت آزاد ہو کر اپنے گھر جاؤں گا۔ تو ایک مومن کا بھی اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں وہیں واپس لوٹ کر جانا ہے، وہیں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے، گھر تو وہ ہے۔ تو مومن تو یہاں پر جو ہے وہ قیدی کی طرح ایک ہوتا ہے کہ اپنا وقت اس ضابطے کے مطابق پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی لذات کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ الراکعون الساجدون، اور وہ رکوع کرتے ہیں کثرت کے ساتھ اور سجدے کرتے رہتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اب صرف بقیہ حصے کا ترجمہ میں اور کر دیتا ہوں تاکہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے کہ کثرت کے ساتھ رکوع و سجود جو ہے وہ ان کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے۔ صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نفل کے اندر بھی اپنے آپ کو مستقلاً جو ہے وہ مشغول رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے رہتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ تو چھ صفات تھیں جو اپنی ذات کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ ہے معاملہ دوسروں کے ساتھ کہ وہ کثرت کے ساتھ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ ہی کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے بلکہ پورے معاشرے کو رنگنے کی کوشش کرنی ہے. معاشرے میں جہاں کوئی برائی نظر آئے اس کو دبانے کی کوشش کرنی ہے, بھلائی کو فروغ دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی, تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے قوت کے ساتھ نیکی میں بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور آخری بات جو یہاں پر فرمائی جا رہی ہے اور اس کا تعلق ہے دین کے قیام کے ساتھ. ایک تو ہے دعوت دوسروں کو پہنچانا, دوسروں کو برائی سے روکنا, بھلائی کی باتیں پہنچانا, اور آخری بات یہ بھی زندگی میں ایک مومن کا نقشہ پورا تب ہوتا ہے کہ والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یعنی اللہ کی حدود اگر قائم نہیں ہے تو ان کو قائم کیا جائے, اللہ کے نظام کو, اللہ کے دین کو قائم کیا جائے, اور پھر قائم اگر کر لیا جائے تو اس کی حفاظت کی جائے, اس کو گرنے نہ دیا جائے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے اس جنت کی جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.